بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیو، سارے دن، سارے رات اور سال کے 12 مہینے، یہ سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے، لیکن انہی دنوں میں سے بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور برکت کو نازل کرنے کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، چوائز کر لیتے ہیں، تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. جیسے ہفتے کے سب دن اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جمعہ کا دن بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، لیکن جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت و برکت کے نازل کرنے کے لیے خاص فرما لیا، تو ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل دن مانا گیا. بعض روایات میں ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 70 درجہ بڑھا دیتے ہیں. ایک حدیث میں ہے: ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ اگر کسی مسلمان کا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا دے. یہ سب جمعہ کے دن کی برکتیں. اسی طریقے سے میرے بھائیو، سال کے جتنے مہینے ہیں سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن انہی مہینوں میں سے بعض مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت و برکت کے نزول کے لیے منتخب فرما لیا، چوائس کر لیا، ان کا بھاؤ بڑھ گیا، ان کا درجہ بڑھ گیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 اس دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بلکہ فی کتاب اللہ کا اشارہ بتا رہا ہے کہ اصل ازل سے لوح محفوظ میں یہ پہلے سے 12 مہینے طے تھا، پھر جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اپنے اس فیصلے کا اظہار فرما دیا، لہذا یہ مہینے 12 اور 12 مہینے میں یہ محرم، یہ صفار، یہ ربیع، یہ سب پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین فرمایا، اس دن سے، کس دن سے؟ جس دن سے کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو سب مہینوں کی تعداد کتنی ہوئی بولو؟ 12، اور وہ 12 جو اس مہینے قمری چاند والے مہینے ہیں ان کے جو نام ہیں یہ سب بھی پہلے سے سب متعین۔ پھر ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص حرمت والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ قرار دیا، کس دن سے؟ اس دن سے جس دن کی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ 12 مہینوں میں سے 4 جو مہینے جن کو اللہ نے خاص عظمت اور برکت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ قرار دیا، وہ 4 مہینے کون سے ہیں بولو؟ ارے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے ہمیں بھی، دیکھو میں بتا رہا ہوں، یاد کر لو، وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اس کے بعد محرم، پھر اس کے بعد رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن 12 مہینوں میں سے اللہ نے ان 4 مہینوں کو خاص عظمت والا، حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ تمام انبیاء کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور اگر ان مہینوں میں کوئی گناہ کرے گا تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوگا۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ کون سا ہے آنے والا بولو؟ محرم کا مہینہ۔ پتا چلا محرم کی عظمت ازل سے ہے، محرم کی جو بڑائی بزرگی ہے وہ ازل سے ہے، اور جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے اس کی عظمت کو اور حرمت کو بیان فرمایا۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو برکت اور فضیلت اور حرمت حاصل، یہ غلط خیال، یہ غلط خیال۔ اللہ کے رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے نہیں، بلکہ ساری دنیا، آسمان و زمین جس دن اللہ نے پیدا کیا اس دن سے اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینے متعین فرمائے اور ان میں 4 مہینوں کو خاص عظمت والا، اور ان 4 مہینوں عظمت والے میں محرم کا مہینہ۔ ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اسی عظمت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ جیسے کسی کو رمضان میں موت مل جائے تو کہتے ہیں بڑی برکت والی موت ملی، کیونکہ برکت والے مہینے میں موت آئی۔ تو یہ خیال کرنا کہ محرم کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، یہ خیال غلط ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہادت کی سعادت ملی ہے وہ چونکہ محرم میں ملی ہے اس لیے اس شہادت کا ثواب اور بڑھ گیا، کیونکہ سارے انبیاء کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب زیادہ فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بہت پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں کہ جو زمانے بابرکت ہوتے ہیں، جو جگہیں بابرکت ہوتی ہیں، جو مقام بابرکت ہوتے ہیں، اس میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کا وبال بھی اس میں کیا ہوتا ہے بولو؟ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی چوری کرے، کہیں بھی چوری کرے، حرام ہے، لیکن مکے میں چوری کر رہا ہے، حرم شریف میں چوری کر رہا ہے، کعبۃ اللہ میں چوری کر رہا ہے، اب وہ بڑا پاپی ہے، بڑا مجرم ہے، کیونکہ بابرکت جگہ میں وہ گناہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ آنے والا محرم کا مہینہ ہے، پہلے سے اس کی عظمت کو آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کی جائے، غفلتوں میں نہ گوایا جائے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم اپنا نقصان مت کرنا، उलमा ने लिखा नुकसान करने का मतलब, नुकसान करने का मतलब यह है कि इन महीनों में इबादत का खूब एहतमाम करो, अगर तुमने इबादत का एहतमाम नहीं किया तो अपना नुकसान किया। फिर इन महीनों में गुनाहों से बचने का बहुत एहतमाम करो, अगर तुमने गुनाहों से बचने का एहतमाम नहीं किया तो अपना नुकसान किया। बल्कि इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ने अहकामुल कुरान एक अजीब बात फरमाई, फरमाया चार महीनों की जो अजमत और हुरमत है उसका एक खासा यह भी है, उसकी खसूसियत यह भी है कि अगर इन महीनों में कोई आदमी एहतमाम से इबादत करेगा, इबादत में कोशिश करेगा, तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला पूरे साल उसके लिए इबादत को आसान फरमाता। लिहाजा सब नियत करो, इरादा करो कि आने वाले महीने की एक एक लम्हे की कदर करेंगे और खूब इबादतों में गुजारेंगे ताकि उसकी बरकत से पूरे साल अल्लाह ताला हमारे लिए इबादत को आसान फरमाए। फिर आगे यह भी लिखा है कि इन महीनों के अंदर अगर कोई अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करता है तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला पूरे साल गुनाहों से बचना उसके लिए क्या फरमा देते, आसान फरमा। अब सुनो मुहर्रम की तफसील। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफजलुस्सियामी बादा शहरी रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। ये तो मुहर्रम में आप कोई भी इबादत करें, तिलावत है, जिक्र है, सदका है, खैरात है, कोई भी इबादत करें तो उसका सवाब ज्यादा, लेकिन खास तौर से रोजे के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वजाहत फरमा रहे हैं कि रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा मुहर्रम के महीने का रोजा है। मुहर्रम के रोजे की अजमत का आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब रमजान का रोजा फर्ज नहीं हुआ था उससे पहले इस उम्मत पर भी आशूरे का रोजा फर्ज था। जब रमजान के रोजे की फर्जियत हो गई तो आशूरे के रोजे की फर्जियत तो खत्म कर दी गई, लेकिन उस दिन रोजे का रखना सवाब है, मुस्तहब है, ये आज भी बाकी। इसलिए मेरे भाइयों ये आने वाला महीना मोमिनों के लिए गोल्डन चांस है, कमाई का सुनहरा मौका है, अपनी आखिरत को बनाने का एक बेहतरीन गोल्डन चांस है। उसकी रातें भी कीमती हैं, उसका दिन भी कीमती, एक एक लम्हे की कदर करना चाहिए। और कदर क्या है, अपने एक एक सांस को अल्लाह की इबादत में गुजारो। मेरे भाइयों आज हम खुली आंखें देख रहे हैं, सुबह इनकी मौत हो रही है, शाम को उनकी। ये कुर्बे कयामत का जमाना चल रहा, अचानक वाली मौतें बड़ी तेजी से हो रही। अभी मैं अनंतापुर के इलाके में गया था, एक साहब जो कार लेके आए थे मैं ले जाने के लिए, सुनाने लगे कहा हमारे एक हादसा हो गया। भाई हादसा क्या हुआ, कहने लगे हमारे पड़ोस में एक फैमिली थी, मई की 28 तारीख को उनमें एक साहब थे, उनका निकाह तय था कि मई की 28 को निकाह होने वाला। वो बेचारे अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए बाई कार हैदराबाद गए और फिर वहां से दिल खोल के उस शादी की पूरी शॉपिंग करके वापस आ रहे थे। 20 मई की 20 तारीख थी और रास्ते में वो ट्रक वाले से ऐसा टक्कर हुआ, ऐसा हादसा हुआ कि कार में 7 आदमी थे उसमें से 6 वही इंतकाल कर गए, और उन इंतकाल करने वाले में दूल्हे मियां भी थे जिनका 28 को निकाह तय था, 20 को वो सफर आखिरत में चले। इसलिए मेरे भाइयों कुर्बे कयामत का जमाना चल रहा, अचानक वाली मौतें तेजी से आ रही हैं। हर वक्त तोबा करके गुनाहों से अपने आप को पाक साफ करके सफर आखिरत के लिए तैयार रहो। कब बुलावा आ जाए, कब वहां जाना पड़ जाए, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो मेरे भाइयों पहले से इस महीने की अजमत और उसकी बरकत को इसलिए बताया जा रहा है कि हमारा एक लम्हा गफलत में गुजरे। अल्लाह वालों ने ऐसी कदर की एक एक सांस की। मेरे भाइयों हजरत सिर्री सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे, वो फरमाते हैं कि हजरत जुर्जानी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा कि बाकायदा बैठ के खाने का जो टाइम था वो खाना खाना ही उन्होंने छोड़ दिया, बस इबादत में लगे, इबादत में लगे, इबादत में लगे। इबादत करते करते थक गए, जरा भूख लगी तो सत्तू को साथ में रखते यूं पानी में घोलते यूं पी लेते, फिर इबादत में लग गए। حضرت سری فرماتے ہیں کہ حضرت جرجانی سے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، باقاعدہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، کھانے کے لیے وقت نہیں نکالتے. کہا بھائی میں نے حساب لگایا، کھانے کے لیے بیٹھو، روٹی کے ٹکڑے کرو، اسے لقمے بناؤ، اسے چباؤ، اسے نگلو، اتنی دیر میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا میرا لاس ہو رہا تھا، نقصان ہو رہا تھا، اس لیے باقاعدہ بیٹھ کے کھانا کھانا میں نے چھوڑ دیا. حضرت کتنے دنوں سے آپ کا یہ حال ہے؟ فرمایا 40 سال سے. میرے بھائی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وصول کیا، اپنے ایک ایک سانس کو وصول کیا. کل کو ہمارے چلتے ہاتھ رک جائیں گے، یہ کھلی آنکھیں بند ہو جائیں گی، 3.5 ہاتھ نیچے ڈال کر لوگ چلے آئیں گے، اب ہم تڑپ کے رہ جائیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اس کا ثواب نہیں کما سکتے. ایک جوان بچی کا ہے، ایک وبائی بیماری میں انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ کہا ابا نہ پوچھو، ہم پر بہت بوجھ ہے. آپ لوگ ابھی ایسی دنیا میں ہیں کہ بہت کچھ نیکیاں کر سکتے ہیں، اعمال صالحہ کر سکتے ہیں، مگر آپ غفلت میں. ہم اب ایسی دنیا میں آ چکے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے اس کا ثواب نہیں کما سکتے. پھر اس نے کہا ابو اس وقت اگر آپ صرف 2 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے ہمیں اس کا ثواب بھیج دیں، یا 2 نفل پڑھ کے اس کا ثواب بھیج دیں، تو ہمارے نزدیک اس وقت وہ آپ کے 2 مرتبہ سبحان اللہ کا بھیجا ہوا ثواب اور 2 نفل کا بھیجا ہوا ثواب آپ کی پوری دنیا سے زیادہ قیمتی. سب لوگ لگے ہاتھ کہہ لو سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں احب الکلام الی اللہ 4، سب کلاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب یہ 4 کلمے. کیا 4 کلمے بولو؟ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. تو میرے بھائیو یہ آنے والا جو مہینہ ہے بہت ہی عظمت والا ہے، برکت والا ہے، حرمت والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے اس میں ہر نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا ہے، لہذا ابھی سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، ابھی سے کمر بستہ ہو جاؤ کہ آنے والے مہینے کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اس میں خاص طور سے روزہ بھی رکھنا. پھر روزے میں عاشورہ کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا ایک روزہ ایسا ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صرف عاشورہ کا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 1 سال پہلے ارشاد فرمایا بھائی یہ عاشورے کا روزہ تو یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں. اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر جو غلبہ حاصل ہوا تھا وہ یہی عاشورے کی تاریخ تھی، تو اس کے شکریہ میں یہودی لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بھائی چونکہ یہ عاشورے کے دن یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے، لہذا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا یا 11ویں کا، مگر آئندہ سال آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے. اس لیے چونکہ حضور کی وہ چوائس تھی، پسند چیز تھی، حضور نے اپنی خواہش کا اظہار فرما دیا تھا، اس لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اب عاشورہ کے ساتھ 9ویں یا 10ویں کا روزہ ملا کے رکھنا یہ مستحب. صرف عاشورہ کا روزہ نہیں، کوئی رکھ لے گا تو روزہ ہو جائے گا لیکن مکروہ تنزیہ. اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے لیکن اس طرح کہ اس کے ساتھ چاہے 9ویں ملا لو یا 10ویں ملا لو. اب یہاں پر ایک بہت ہی باریک بات سمجھنے کی ہے، آپ غور فرمائیے کہ یہودیوں کی مخالفت ایسی چیز ہے اور ان کی مشابہت ایسی چیز ہے کہ عبادت، روزہ جو ایک عبادت ہے، اس عبادت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کو گوارا نہیں فرمایا اور اپنی امت کو فرمایا بھائی یہودیوں کی مخالفت کرو، اس اعتبار سے کہ 9ویں کا بھی روزہ رکھ لو یا 11ویں کا. جب آپ غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا اور اپنی امت کو یہ تعلیم فرمایا کہ ایک روزہ رکھ کے عبادت کے اندر بھی ان کی مخالفت کرو، پھر عام معاشرت میں، عام رہن سہن میں، اور آج کے فیشن کے اندر اگر کوئی یہودیوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو اللہ کے رسول اس سے کتنا خفا ہوں گے۔ آج امت کا عجیب حال ہے میرے بھائیو، اپنے ڈریس میں، اپنے لباس میں، اپنی بال کی کٹنگ میں، اپنی وضع قطع میں، ہر چیز میں یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہودیوں کی مشابہت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول نے روزے جیسی عبادت میں بھی گوارا نہیں تھا۔ یاد رکھو، حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو من، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی میں شمار کیا جائے۔ یہودی لوگ داڑھی بھی بڑھاتے ہیں، موچھ بھی بڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول نے حکم فرمایا تم یہودیوں کی مخالفت کرو، موچھیں ترشوایا کرو اور داڑھی بڑھایا کرو۔ اب بات آ گئی تو مسئلہ سمجھ لو، یہ موش بڑھتے بڑھتے اگر یہاں تک بڑھ گئی کہ آپ کی یہ کناری کا حصہ ڈھک گیا تو علماء نے لکھا ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب۔ اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں صاف صاف فرمایا کہ من طول شاربہ فلیس منا، کہ جو اپنی موش کو لمبا کرے وہ ہمارا نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں عبادت بھی کرنا ہے اور یہودیوں کی مشابہت سے بھی اپنے کو بچانا ہے اور ہر گناہ سے اپنے کو بچانا ہے۔ یہ اس ماہ مبارک کا سب سے شاندار استقبال ہوگا اور اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی قدردانی ہوگا۔ بس یہ محرم کا مضمون یہیں پر ہم سمیٹ دیتے ہیں۔ آگے دوسرا ایک مضمون یہ عرض کرنا تھا کہ ذی الحجہ کی آخری تاریخیں ہیں، حجاج اکرام کی واپسی بھی ہو رہی ہے اور وہ تقریباً 10 محرم تک چلتی رہتی ہے، بعض لوگ اس سے ایک دن آگے پیچھے بھی آتے ہیں۔ حاجی حج کر کے واپس آیا تو اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ حج کے اوپر جتنی بشارتیں ہیں وہ اسی وقت حاجی کو ملیں گی جب اس کا حج قبول ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاجی جو حج کر کے آیا اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں۔ علماء نے اس کی 2 علامتیں بیان فرمائی، آنے والے حاجی کا حج قبول ہوا کہ نہیں اس کی 2 علامتیں، 2 پہچان۔ کیا کیا؟ ایک علامت تو ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ ظاہری علامت یہ ہے کہ حج کرنے والے حاجی نے پورے حج کو سنت کے مطابق کیا ہو، مسائل کی رعایت کے مطابق کیا ہو، سنت کی روشنی میں، مسائل کی روشنی میں اس نے حج کیا ہو تو سمجھ لو اس کا حج قبول۔ اور آج کل عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض حاجی کوئی سنت کو چھوڑتا ہے، کوئی مستحب کو چھوڑتا ہے، بعضے تو بعض واجبات تک کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا چھوڑتے ہیں کہ ان پر دم پر دم آتا ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہاں سے واپس چلے آتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہمیں مہاراشٹر میں ایک حاجی صاحب تھے 70 سال کی عمر کے، وہ حج کرنے گئے، حج کر کے جب واپس آئے تو یہاں مسئلہ پوچھنے لگے کہ صاحب اگر کوئی آدمی طواف زیارت بھول کر چلا آیا تو کیا کرنا چاہیے۔ وہ حاجی صاحب ایسے تھے جو طواف زیارت چھوڑ کے چلے آئے، ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ نے طواف زیارت کیوں نہیں کیا؟ بولے ہم حرم شریف میں پہنچے تو بہت رش تھا، اور وہ جو معذور لوگوں کو اٹھا کے کراتے ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے 300 ریال مانگے، ہمیں مہنگا لگا، ہم چلے آئے۔ اب مسئلہ سن لو، طواف زیارت حج کا ایسا عظیم الشان فریضہ ہے کہ اگر کوئی اس کو چھوڑ کر چلا آیا تو جب تک واپس جا کے اس کا کفارہ نہیں ادا کرے گا، واپس جا کے طواف نہیں کرے گا، تو وہ بیوی کے حق میں احرام کی حالت میں رہے گا، چاہے 10 سال تک جیتا رہے بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ واپس جا کے اس کا انتظام نہ کرے۔ حاجی صاحب نے اتنی بڑی غلطی کی، وہیں پر کسی عالم سے حج کا مسئلہ پوچھ لیتے، بھلے وہ تاریخیں چلی گئی تھیں اس کے بعد بھی وہ کر لیتے تو دم دینے سے کام چل جاتا، لیکن وہ چھوڑ کے چلے آئے، انہوں نے کیا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، آج کل بہت سارے حاجی مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ایسی ایسی غلطیاں کرتے، اب بتائیے ان کا حج کیا قبول ہوگا۔ پھر دوسری علامت علماء نے لکھی، ایک باطنی علامت یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد حاجی کی زندگی چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، मतलब वो दीनदारी के जिस मेयार पर था उससे आगे बढ़ जाए, तरक्की कर जाए। अब हज से आने के बाद उसके गुनाह छूट जाए, हज से आने के बाद अगर वो पांच वक्त का पाबंद था तो अब तहज्जुद की भी पाबंदी करे और मुस्तहबात का भी एहतमाम करे, ये अलामत है कि उसका हज कबूल हुआ। अब इस अलामत की रोशनी में आप गौर कीजिए, आज कितने हाजियों का हज कबूल है? आपको हैरत होगी, अक्सर हाजियों से आप पूछें तो जाते हुए भी और आते हुए भी कितने हाजियों की फर्ज नमाज कजा होती और उन्हें कुछ फिक्र नहीं। फर्ज नमाज का कजा करना जानबूझकर यह गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। एक रिवायत में है कि अगर एक कोई आदमी जानबूझकर एक नमाज कजा कर देता है तो जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। और असर की नमाज के बारे में तो साफ साफ हदीस है, मन तरा का सलातल असरी फकत हबित अमलू, कि जिसने असर की नमाज जाय कर दिया उसके तो अमल ही अकारत हो। ईशा और फजर के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं, लो यालमून माफिल आतमती व सुबह लातौहुमा वलो हबवा, अगर लोग जान जाएं ईशा और फजर में अल्लाह क्या कितना नवाजते हैं, अपनी कितनी रहमतें लुटाते हैं, कितनी बरकतें अता फरमाते हैं, अगर लोगों को मालूम हो जाए ईशा और फजर का हाल क्या है, तो अगर उनके पैरों में चलने की ताकत न रहे तो घुटने के बल घिसट घिसट कराएंगे ये दोनों नमाजों के। आप इससे अंदाजा लगाइए नमाज की अजमत का हाल क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरा जी चाहता है मैं अपने मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने के लिए किसी को खड़ा कर दूं और मैं उन लोगों के घरों में जाऊं आग लगा दूं जो नमाज पढ़ते हैं मगर बिला शरई मजबूरी के घर में पढ़ लेते। अब बाकी जो नमाज ही कजा करता है और अल्लाह के रसूल उससे कितना खफा होंगे, और सफर हज में गया हुआ नमाज कजा कर रहा। तो मेरे भाइयों आजकल जो उमूमी हालात हैं उससे तो अंदाजा लगता है कि ज्यादातर हाजियों का हज कबूल ही नहीं। अब क्या करना, दो काम करना। हर हाजी को चाहिए कि आने के बाद सारी जिंदगी सारी उम्र रोता रहे और अपनी खताओं को याद कर करके अल्लाह से माफी मांगता रहे और यूं कहे कि अल्लाह अपने अपने दरबार में बुलाया मगर हमसे कदर नहीं हो सकी, बड़ी कोताही हुई गलती हुई माफ फरमा दीजिए और अपनी मेहरबानी से हमारा हज कबूल फरमा, ये दुआ करता रहे। और दुआ करने के बाद अल्लाह की शान करीमी से उम्मीद रखे कि अल्लाह उसके हज को भी कबूल फरमा ले। कैसे? देखो अल्लाह की देने की शानें बड़ी अजीब हैं, कभी डायरेक्ट अता फरमाते हैं कभी इनडायरेक्ट अता फरमाते हैं। अब इस पर एक वाकया जल्दी से सुन लो। अबू अब्दुल्ला जौहरी रहमतुल्ला अलैह कहते हैं कि एक मरतबा मैं अरफात में था, मुझे गुनूदगी तारी हुई, मैंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते आसमान से उतरे हैं, एक दूसरे से पूछ रहा है कि इस साल कितने लोगों ने हज किया, कहा 6 लाख लोगों ने। फिर उस एक फरिश्ते ने दूसरे से पूछा उन 6 लाख में से कितने का हज कबूल हुआ, कहा कुल 6 आदमी का कबूल। कहते हैं ये सुन के मैं परेशान हो गया, नींद से बेदार हुए तो उलझन टेंशन घबराहट है, इतना बड़ा मजमा है इसमें से कुल 6 का कबूल हुआ, उसमें पता नहीं मेरा भी कबूल हुआ या नहीं। कहते हैं फिर लेटा फिर ख्वाब देखा तो फिर वो दो फरिश्तों की गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि वो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला ने रहमत की नजर फरमाई करम की नजर फरमाई और यूं किया कि वो जो 6 आदमियों का कबूल हुआ था उनके एक एक के तुफैल में बकिया 1-1 लाख का भी कबूल कर लिया। तो मेरे भाइयों असल तो कोशिश ये करना चाहिए सुन्नत के मुताबिक आदमी हज करे और उसके बाद भी गलती कोताही हो जाए अल्लाह से माफी मांगता रहे और अल्लाह की शान करीमी से ये उम्मीद लगाए कि अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से हमारा या तो डायरेक्ट कबूल करेंगे या किसी अपने नेक बंदे के तुफैल में कबूल फरमा लें। आप हजरात को ये जमात की नमाज की इतनी ताकीद की जाती है उसमें एक राज ये भी है कि इस इतने बड़े मजमे में कोई अल्लाह का वली होगा उसकी नमाज 100% सुन्नत के मुताबिक होगी और उसकी नमाज कबूल हो गई होगी तो उसके तुफैल में अल्लाह हमारी भी कबूल फरमा लेंगे। इसलिए मस्जिद की जमात का बहुत एहतमाम करना चाहिए। अगर हम सब लोग गुनहगार हैं तो कम से कम फरिश्ते इसमें शरीक होते, वो फरिश्तों की जो आमीन होती है हो सकता है उनकी आमीन के तुफैल में हमारी तुम्हारी नमाज भी कबूल हो। अब जल्दी से ठहर जाओ, वक्त बिल्कुल मुख्तसर 2 मिनट का है, 2 बात कहनी। हाजी हज करके आए क्या करना चाहिए, حدیث میں آتا ہے اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ ومرہ ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور اللہ. یہ حدیث کے الفاظ. اللہ کے رسول فرمانے کہ دیکھو حاجی سے اگر ملاقات ہو جائے تو اسے سلام کرو, مصافحہ کرو, اور اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرا لو, کیونکہ وہ بخشا بخشایا آ رہا. حدیث میں حضور نے حاجی کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائی کہ اللہ حاجی کو بھی بخش دیجئے, اور حاجی جس کے لیے بخشش کی دعا مانگے اس کی بھی مغفرت فرمائی. اگر حاجی کا حج قبول ہو گیا میرے بھائیوں تو اتنا بھاؤ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حاجی اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کی شفاعت کروا دے. تو حاجی سے سلام مصافحے کے بعد اپنے لیے تو دعا کی درخواست کرنا ہی ہے, مگر ایک دعا آپ کو سکھاتا ہوں, یاد کر لو, وہ دعا آپ حاجی کو دیں, اور وہ دعا حاجی کی بہت بڑی ضرورت ہے. حاجی سے ملاقات ہو سلام مصافحے کے بعد اپنے لیے ضرور دعا کی درخواست کریں, لیکن تین دعا سکھاتا ہوں, وہ دعا آپ حاجی کو بھی دیں, اور وہ دعا حاجی کی بہت بڑی ضرورت ہے. تین جملے ہیں. پہلا جملہ کیا ہے, سب لوگ کہو تقبل اللہ حجک, اللہ تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے. آپ غور کیجئے, ایک حاجی بیچارہ ایک ایک مہینے کا 40 دن کا وقت خرچ کیا, کوئی 6 لاکھ خرچ کر کے گیا, کوئی 10 لاکھ خرچ کر کے گیا, محنت مشقت کیا, مال بھی خرچ کیا, جان بھی خرچ کیا, اور یہ سب کرنے کے بعد اگر اس کا حج قبول نہیں ہوا تو کتنے گھاٹے میں ہے, کتنے نقصان. لہذا اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آپ اس کے حج کے قبول ہونے کی دعا دے دیں. تو پہلی دعا آپ کو کیا دینا ہے, تقبل اللہ حجک, کہ اللہ آپ کے حج کو قبول فرما لے. ہو سکتا ہے آپ کی دعا دینے کی برکت سے اس کا حج قبول ہو جائے. دوسری دعا وغفر ذنبک, کہہ رہے بھائی آپ نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی انسان ہے, کچھ چوک ہو گئی ہوگی, کچھ گناہ ہو گیا ہوگا, تو اگلی دعا آپ یہ دے دیں وغفر ذنبک, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے. پھر جاتے ہوئے آدمی جوش میں جذبات میں ہوتا ہے, حج کی محبت میں, یہاں سے نوچا, یہاں سے لیا, کہیں سے کسی طرح چلا تو گیا حج کرنے, اب واپس آیا تو بچے خرچہ مانگ رہے, گھر کے لوگ خرچہ مانگ رہے, دے گا کہاں سے, پیسے ہے نہیں. تو وہ تیسری دعا آپ جو دینے جا رہے ہیں وہ بھی حاجی کی بہت بڑی ضرورت ہے. وہ دعا کیا ہے, وہ اخلف نفقتک, کہ آپ نے سفر حج میں جو خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرما دے. تو حاجی سے دعا کی درخواست تو آپ اپنے لیے کریں, لیکن یہ تین دعا یاد کر لیں, جب بھی کوئی حاجی حج سے آئے یا کوئی عمرہ کر کے آئے تو یہ تین دعا آپ اس کو ضرور دیں. کیا دعا دیں گے, تقبل اللہ حجک, چاہے آپ اپنی زبان میں کہہ لیں کہ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے, اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے, اور آپ نے جو سفر حج میں خرچ کیا ہے اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے. ایسے ہی کوئی عمرہ کر کے آئے تو یوں کہیے کہ اللہ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے, اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے, اور آپ نے عمرے کے سفر میں جو کچھ خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.